پڑا ہوں بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے میری فریاد بھی سن میرے مولا میری فریاد بھی سن میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے ہوا و حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے کرم فرما خدایا دل بدل دے
ماشاء اللہ طویل بحث پر مشتمل آپ نے ہم اللہ تعالیٰ کی سنی دعائیہ کلام بھی ہے یہ اور دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لپٹ چپٹ کر مانگے یکسو ہو کر مانگے یہ عام طور پر لمبی بحث کے اشعار پڑھتے ہیں اور دوبارہ دہراتے بھی نہیں اس میں بار بار جس چیز کی تکرار ہے وہ یہ ہے کہ خدایا دل بدل جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر دل بدل جائے اور دل کیا مطلب ہے دل کا بدلنا یہ کہ ہواؤ حس والا دل بدل جائے ہوا کہتے ہیں خواہشات نفسانی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى عام طور پر لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہوا میں وہ اڑ رہا ہے شاید دل اس لیے میں نے سوچا کہ ہوا کا مطلب بتا دوں وما ينطق عن الهوى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہوا خواہش کو کہتے ان هو الا وحی یوحى وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وحی یعنی وحی کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کر پاتے تو یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمارا دل جو ہوا و حرص والا ہے یعنی اس کے اندر خواہشات نفسانی ناجائز خواہشات دنیا کا عیش و عشرت حاصل ہو جائے جائز طریقے سے ہو تو اس میں بھی حرج نہیں لیکن آج تو جائز اور ناجائز کی بات ہی نہیں اب وہ زمانہ آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی لوگ صرف یہ چاہیں کہ پیسہ آئے کسی بھی طریقے سے آئے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے اس کو چھوڑو گیا بس پیسہ آنا چاہیے آج آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے بھی پیسہ آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتے ابھی کل ہی ایک صاحب میرے پاس آئے کافی وقت اس نے لیا مجھ سے لیکن اس کی اتنی ساری غلطیاں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتا لیکن ایک بنیادی غلطی جھوٹ جس کی وجہ سے غلطی پر غلطی رہی کسی نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ بولو تو سو جھوٹ اس کو نبھانے کے لیے بولنے پڑتے ہیں وہی معاملہ تھا محض نوکری کے لیے ملازمت کے لیے وہ اہل حق تھا لیکن اپنے آپ کو اس نے اہل باطل میں شامل کر دیا پوچھا تو اس نے وہ بتایا کہ جو میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ قواریت اچھی چیز نہیں ہوتی لیکن یہ کہ اس نے اپنے آپ کو اہل باطل میں شامل کر دیا اور پھر اس کے نتیجے میں اب تک جو بھگت رہے وہ بھگتیں گے بھی مزید آدمی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بول کے میں اپنی جان بچا رہا ہوں لیکن نہیں جھوٹ بول کے جان بچتی نہیں بستی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یهلک، صدق انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ پھنساتا ہے. جو آدمی سچ بولتا ہے انشاءاللہ وہ نجات پا لے گا، لیکن جو جھوٹ بولتا ہے وہ نجات نہیں پاتا. والکذب یهلک، انسان کو ہلاک کر دیتا ہے جھوٹ. شروع کی باتیں ان کی بڑی اچھی تھی، لیکن آخر میں کہنے لگے میرے اندر انہوں نے ایک مشین بھی اتار دی. میں نے کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی، کہ نہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن مجھے کہنا میری ناک آئے گا ناک بھی نظر آ رہی. اور جی وہ غریب پھر وہ گفتگو کرنے پہ آ گیا. میں نے کہا بھائی مجھے معاف فرما دے، جہاں تک تیری بات میں سمجھ سکا ہوں تمہاری غلطی ہے، تم نے جھوٹ بولا، اس جھوٹ کا سارا بوال ہے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں پھر عملیات سے واقف ہوں، اس لیے آپ کسی اور کے پاس سے ہے. میں نے کہا اس سے اجازت لے، لیکن عجیب وہ غریب معاملات ہیں لوگوں کے، حلال و حرام تو لوگوں کے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں. مال آئے، پیسہ آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، جائز اور ناجائز کی تو کوئی بات ہی نہیں. تقویٰ طہارت ختم ہو کے رہ گیا. ابھی آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ پیسہ، نمبر ایک مسئلہ دنیا کا. اگر کوئی آپ پوچھے کسی سے مال، اس کے لیے آپ اس سے حرام کام کرا لیں، ناجائز کرا لیں، کسی کا قتل کرا لیں، کچھ بھی کرا لیں. اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں 10,000-15,000 میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے تو صحیح، صرف مال کی خاطر. تو بہرحال جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ہواؤ ہر سوالا دل بدل، وہ دل جس میں خواہشات نفسانی ہو ناجائز، جو انسان کو رب سے جدا کر کے شیطان سے جوڑ دے، اے اللہ میرا وہ دل بدل دیجیے، اور حرص بھی نہ ہو اس کے اندر. اب ناجائز خواہشات ہوں گی تو مال کی حرص بھی آئے گی اور اس میں لالچ پیدا ہوگا. اس لیے یہ تمنا کرنا کہ اے اللہ میرے دل کو، جیسے دونوں مضامین مل گئے ابھی، جب بات جو ننم پڑھ رہے تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی یہی تھا صالحین اور فاسقین کا ذکر، کہ اگر ہم صالحین بن جائیں، یعنی جس کو حضور چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تو تمام نمازیوں کی دعاؤں میں ہم شامل ہو جائیں. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اے اللہ آپ کے صالح بندوں پر، نیک بندوں پر، تو سب کے سب شامل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہواؤ ہرس اگر دل سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنا دل بنا لے، تو یقیناً پھر ہم سب نیک بن جائیں. میرے عزیز و اصل بات یہی ہے کہ ہم لگ کر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دل کو بدلنے کی درخواست کریں کہ یا اللہ ہمارا دل تو ہے، بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے بار بار کہ پنجاب کے لوگوں کو کہتے ہیں زندہ دلانے کا ہو، حالانکہ زندہ دل اللہ کی نظر میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی کی یاد سے اپنے دل کو زندہ رکھے. جو دل ہواؤ حرص والے ہوں، خواہشات نفسانی پر چلنے والا ہو، وہ زندہ دل نہیں، وہ مردہ دل. آج صبح میں نے حدیث جو بیان کی اس میں یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ گرامی، کہ جس دل میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہ ہو، قرآن کا کوئی حصہ بھی نہ ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں ویران اور اجاڑ کر ہے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے. آج ہی میں واقعہ پڑھا تھا تو ایک بزرگ نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ایک صاحب نے چھوٹی عمر میں، یعنی انڈیا کی بات وہ کر رہے تھے، کہ 13 سال میں 12 سال میں انہوں نے، یعنی اس میں تو بی اے لکھا ہوا تھا، مجھے خود بھی حیرت ہو رہی تھی، لیکن بعض لوگ جب اس زمانے میں 9 سال اور 10 سال کے لڑکے کہیں سے بھی پہنچ سکتے ہیں، تو کمپیوٹر کے اندر سب سے اعلیٰ دماغ کہلائے جا سکتے ہیں، تو یقیناً اس زمانے میں 12-13 سال کو کسی نے اگر بی اے بھی کر لیا ہو کوئی غائب نہیں. لیکن فرمایا کہ میں نے جب اس سے کہا کہ قرآن مجید کی آئے تھوڑا اس نے مجھے دیا، اگر دیکھتی پڑھ تو کرتے بھی نہیں آتی، تو کہا کہ ایک طرف تو دنیا کے اعتبار سے اتنے آگے نکل رہے ہیں ہم، لیکن دینی اعتبار سے دیکھیں تو بالکل زیرو اور صفر، کوئی حال ہی نہیں ہمارا. ایک جگہ میرا جانا ہوا، قرآن مجید مکمل کیا تھا ایک بچے نے، وہاں جو بات کہیں گے وہ یہی تھی کہ دیکھو کوئی قرآن مجید جو اس نے مکمل کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دے, تو یہ ایک ایسی ڈگری ہے کہ جو آخرت میں بھی کام آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ پڑھتا جا چڑھتا جا, کہ جو قرآن مجید جس طرح تو زندگی میں ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا, اس طرح سے آج پڑھتا جائے اور منازل ترقی جو ہے وہ طے کرتا جا. جہاں قرآن مجید تیرا مکمل ہوگا وہی تیرا ٹھکانا. اب قرآن مجید ایک آیت تو ہے نہیں, 30 باروں پر مشتمل ہے. اطمینان سے پڑھتے چلے جائے تو کہاں جا کے وہ ٹھہرے گا اور اس کی منزل کہاں ہوگی, آدمی سوچے تو صحیح. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اگر میٹرک کی ڈگری ہمارے پاس نہ ہو, ایم بی اے کی ڈگری نہ ہو, سی اے نہ ہو, کچھ اور ڈگریاں نہ ہو, تو بتائیے کہ قیامت میں پوچھ ہوگی اس کی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی حاصل نہ کرے, بات کو ادھر مت لے جائیے دوسری طرف, منع نہیں ہے ڈگریوں کو حاصل کرنا, لیکن بھائی یہ دنیا کے فنون ہیں, ان کو حاصل کیجیے دنیا کے لیے, لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ ڈگری لے لیجیے, اپنے دل کو بھی تو ہم بنا لیں صحیح. دنیا کی ڈگریوں کے اعتبار سے تو ہم بہت کچھ ہیں, لیکن آخرت کی ہمارے پاس کوئی ڈگری نہیں. کیا وہاں ہم ترقی نہیں کرنا چاہتے؟ یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور عمدہ جو منصب ہوا ہمیں مل جائے, اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں, پریشانیاں اٹھاتے ہیں, تکلیفیں جھیلتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, راتوں کو جاگ جاگ کے تسبیح میں تسبیح پڑھے چلے جا رہے ہیں. ویسے نہیں پڑھے گا, لیکن اگر بتا دے کوئی وہ اتنی دفعہ پڑھ لے تو تم جو ہے بس کچھ نہ کچھ بچ جائے گا, اس سارے اس سے دنیا کے لیے کرنا سکتے, لیکن اپنی آخرت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے بے عزیز ہوئی اللہ کے بندوں کے پاس جو جایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا رخ اور قبلہ ہمارے دل کا ٹھیک ہو جائے, ہمارے دل کا رخ صحیح ہو جائے بس. اگر دل صحیح ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے, اور دل ٹھیک نہیں ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں. اور پھر یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ابھی 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 الحمدللہ حدیث جو ہے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, میں اس کا خلاصہ مفہوم حاصل کر دیتا ہوں. کہ دیکھو پورے بدن کے اندر دل ایک ٹکڑا ہے کہ جس میں انسانی میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا جس کو دل کہا جاتا ہے. اگر وہ صحیح ہے تو پورا بدن صحیح ہے, اگر وہ غلط ہے پورا بدن غلط ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کو ٹھیک کر دے. اس لیے بعض اوقات یہ جو نظمیں اور نعتیں یہاں ہم چڑھتے سنتے ہیں یہ دنیاوی اشعار نہیں ہے, بلکہ حقیقت یہ کہ اس میں بھی پورا آواز ہوتا ہے. بات تو صرف شعر سے چلی تھی کہ بدل دے خدایا دل بدل دے, ہوا و حرص والا دل بدل دے. ہمارے آنے کا مقصد یہ کہ اللہ ہمارے جو ہوا و حرص والا دل ہے اس کو تو تقوی والا دل بنا, اس میں تیرا خوف آ جائے, اس میں خشیت آ جائے, اس میں تیری محبت آ جائے, تیرا ذکر کرنے والے ہم بن جائیں, اس میں یہ اللہ تیرے اعتبار سے ہمارا دل آباد دل ہو, ویران اور اجاڑ گھر نہ ہو. تو اس لیے میں جو بات کہتا کہ زندہ دل وہ دل ہوتا ہے جو اللہ کی یاد سے زندہ ہو. ساری دنیا کے لطیفے ہم سنا کے ہم اپنے آپ کو زندہ دل مشہور کر لیں تو یہ اللہ کی نظر میں مردہ دل ہی, چاہے ہم کتنے قہقہے لگا رہے ہوں اور محفل کی جان ہو, ہمارے بغیر محفل جو ہے وہ سجتی نہ ہو, لیکن اللہ کی نظر میں اگر ہم یہ سب کام صرف دنیا کو لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہے تو کچھ بھی نہیں. اس لیے فرمایا کہ دل جو ہے اللہ رب العزت اس دل میں ہی آتے ہیں, اس پورے وجود میں اللہ رب العزت کا جو ٹھکانا ہے وہ دل, اللہ تعالیٰ دل میں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے تو یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمارا دل جو ہے وہ خشیت والا دل ہو, یعنی اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو, اللہ کا ڈر ہمارے دل میں ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہماری زبانیں تر رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنوں کہیں. اب لازمی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی لیلا پر عاشق ہو اور سارے رات سے لیلا 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 پکارتا ہے تو لوگ بولے نا پاگل آدمی, اس کو کسی کا دھیان ہی نہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی مولا پہ عاشق ہوگا تو وہ مولا مولا پکار رہا ہوگا تو بھلے لوگ کہتے رہے کہ تو پاگل آدمی ہے, تو اگر اللہ کے عشق میں پاگل ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہوش بہوش و حواس, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرنی چاہیے ہر ہر معاملے کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر آپ کا دل خراب ہوتا تھا اس وقت جب آپ دیکھتے تھے کسی کافر کو کہ وہ کفر میں کفر کی حالت میں, جیسے ابھی انہوں نے اشعار پڑھے حضرت کے تو اس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بلکہ جو حضرت کا کلام وہ پڑھا جا رہا تھا کتاب باز تھا اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کے بندے جب کسی کو گناہوں میں دیکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے حضرت دوارا فرما کی گرنجی کو دیکھا تو کس قدر دل میں بڑا محسوس کی کہ دیکھو یہ اللہ کا بندہ, یہ مسلمان, یہ کہاں جا رہا ہے, نشے میں پڑا ہوا صبح سے لے کے شام تک گٹر میں نالیوں میں ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں. ایک زمانے میں میں لاہور میں تھا تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا, اکثر لوگ پتا نہیں وہ مینڈس کی گولیاں کہلاتی تھی یا کون سی ہوتی تھی وہ کھا کے اکثر گٹروں کے اوپر پڑے ہوئے تھے, کیا وجہ وہاں جو خاص بو ہوتی تھی, یہ بیرڑ اکثر نالیوں میں اور گٹروں میں وہ پڑے ہوئے تھے, اکثر یہ حال تھا. اس زمانے میں یہ ہیروئن کا اتنا معاملہ نہیں تھا لیکن تب بھی وہ جب کھاتے پیتے تھے تو گرے پڑے ہوئے رہتے تھے نالیوں میں ادھر گندی جگہوں میں. حقیقت میں مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان کی اس خراب حالت پر کڑنا چاہیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کڑتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن جی نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, ختم کر دیں گے اس بات پر کہ مومن نہیں بنتے, مسلمان نہیں ہوتے؟ یعنی اگر آپ کسی کو دیکھتے تھے کہ کافر ہے تو ایک ٹھنڈی کی سانس کھینچتے اور فرماتے تھے کہ آپ کیا یہ بھی دوزخ میں جائے گا؟ خراب حالت دیکھ کر کافروں کی آپ پڑھتے تھے تو اگر مسلمانوں کی خراب حالت ہوتی تو آپ کتنا پڑھتے ہیں, آپ سوچیں, اور ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیں مسلمانوں کے دکھ کو محسوس کرنا چاہیے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فرقوں میں, ذاتوں میں اور مختلف جو ہے جماعتوں میں بٹ گئے اور کفار جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دو علاقوں میں تین علاقوں میں تقسیم در تقسیم کا سلسلہ وہ کر رہے ہیں تاکہ تقسیم ہو جائیں, اس طریقے سے ان کی طاقت ختم ہو جائے. اس لیے دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں آج لڑی جا رہی ہیں اس کا محور ایک ہی ہے, مسلمانوں کی قوت کو پاش پاش کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک بزرگ سے میں نے ایک بات سنی, فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ دو طاقتیں تھیں ایک زمانے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طاقتیں تھیں, ایک فارس کہلاتی تھی اور دوسرا روم. روم اور فارس کی دو طاقتیں تھیں, لیکن جب کسرا ہلاک ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہلاک کسرا فلا کسرا بار, جب کسرا ہلاک ہو جائے گا تو انشاءاللہ قیامت تک کو کسرا نہیں آئے گا. اور کسرا کسے کہتے تھے؟ ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا. تو آج بھی دنیا کا معاملہ یہی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کسرا چونکہ ایک طاقت تھی اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑھ کر اور بالا سمجھتے تھے اوروں سے, لیکن پھر جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, ایران فتح ہو گیا, کسرا کو شکست ہو گئی, لیکن وہ شکست آج تک وہ بھول نہیں سکتے. لہذا کیونکہ ان کی حکومت معمولی حکومت نہیں تھی, افغانستان میں اگر چلے جائیں تو آذربائیجان اور یہ سب علاقے پورے کے پورے یہ سب ان کی حکومت تھی, اور عراق بغداد سب ان کے زیر تسلط تھا. اس کی وجہ سے آج تک جب بھی کبھی وہ ان علاقوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے پرانی جو ان کی حسرت ہے دیکھتے ہو جاتی نہیں. اس لیے آج جو جنگ ہو رہی ہے وہ مسلک کی بنیاد پہ نہیں, یاد رکھیے, اس کو رنگ وہ دیا جاتا ہے شیعہ سنی, لیکن حقیقت میں یہ عرب اور عجم کی جنگ ہے, عرب اور عجم کی جنگ ہے, لیکن کمال ہوشیاری کے ساتھ اس کو عربوں پر مسلط کر دیا گیا ہے عجم سے ہٹا کر. اب دیکھ لیجیے جتنی بھی جنگیں ہو رہی تھے عرب ہونے کتنی ہو رہی, یہ ہوشیاری, اور کافروں نے اس کو باقاعدہ اسے شیعہ اور سنی مذہب میں مسلمانوں کو بانٹ دیا. میرا مقصد یہاں صرف کہنے کا یہ ہے کہ اس تفریق میں مت پڑیے, یہ اصل جنگ جو ہے وہ عربی اور عجمی کی جنگ ہے. کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے ملک میں کم از کم اس طور پر اپنے آپ رکھیں کہ ان تفریقوں میں ہم نہ پڑیں, اور دوسروں کو بھی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں, کیونکہ جب خدا نہ کرے کوئی قوم مسلط ہوتی ہے تو وہ تو بات کی بات ہے کہ تحقیق ہونے کے بعد کون کیا ہوگا, لیکن معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ہمیں پہلے سے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ خاص طور پر اس زمانے کے اندر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر ظاہری اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو ہم کم از کم اس کا لحاظ رکھیں, آپس کی لڑائیوں سے بچیں, پھر قواریت سے بچیں, ایک دوسرے کو گالیاں دینے سے بچیں, بلا وجہ کی اشتہار تیزی سے بچیں, اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں کہ اللہ ہمیں حق پر ثابت قدم رکھ, جو بھی حق ہے آپ کی نظر میں اللہ اس پر ہمیں قائم رکھ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کا جو کشکول ہے وہ ہمیں چاہیے پھیلا کے رکھیں اپنے ہاتھوں کو, یا ہمارے ہاتھ کشکول ہی ہیں جو اللہ کے آگے پھیلنے چاہیے, اور دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد بھی فرمائے اور اضطراب سے محفوظ فرمائے, ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے دین اور ایمان پر, اور اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محبوبانہ طریقے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے. تو حلال و حرام سے بہرحال بچنے کی کوشش کی, سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کیجیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے تھے اس کو اختیار کیجیے. مال اور دولت آنے جانے والی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے تو اس کی نعمت سمجھ کے قبول کیجیے اور شکر ادا کیجیے, لیکن اگر نہیں ہے تو جائز طریقے سے کوشش کرتے رہیے, نہ ملے تو تان و تشنی اور زبان کو جو ہے دراز مت کیجیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھیے کہ بھائی اگر نہیں مل رہا تو میرا رزق اتنا ہوگا, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں, اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آدمی پھر اطمینان حاصل کرے کہ بھائی جو ملنا ہو تو مل کے رہے گا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لکھا ہو مجھے نہ ملے, میری کوشش میں ہو سکتا ہے کمی ہو تو جو جائز کوشش ہے وہ کر لے, حرام کی طرف جب قدم بڑھ رہا ہوں تو رک جائے کہ بس یہاں تک میں میری سرحد ہے اس سے آگے میں نہیں جاؤں, بہرحال انداز میں کوشش کرتا رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو اس کا رزق لکھا ہے اللہ نے اس کو عطا فرمائے. اس لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو خیال کرنے کی ضرورت نہیں, اور اپنا نمبر ایک مسئلہ پیسہ مت بنائیے, پیسہ آنے جانے والی چیز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. آج اصل میں ہم نے آپ کی ذات کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا, آپ کے پاس چار چھ درہم والے کو کہیں سے آئے, آپ نے چار درہم تو خرچ کر لیے اور دو درہم بچے, مسائلات آپ کو دیکھ دیے, ہتاشا نے فرمائے کہ اتنی معمولی سی بات پہ آپ جاگ رہے ہیں, آرام فرمائیے صبح تقسیم کر دیجیے گا, فرما عائشہ کا صبح تک زندہ رہنے کا یقین ہے تجھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا, یہ یقین نہیں تھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر, جب آپ سطح درست فرما رہے تھے, قامت بھی ہو چکی تھی, قریب تھا کہ آپ نیت مانتے کہ آپ کے ذہن میں کچھ آ گیا, آپ مسلح چھوڑ کے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد تشریف لائے, نماز کے بعد جب لوگوں نے پوچھا آپ نے فرمایا کہ کچھ جرم باقی رہ گئے, میں نے سوچا کہ ان کو میں تقسیم کر دوں, ایسا نہ ہو کہ میری موت آ جائے اور وہ جرم گھر میں پڑے رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی یقین نہیں تھا, ہمیں تو اتنا یقین ہے کہ ہم 50-50 سال کی پلاننگیں کرتے ہیں اور جناب موٹی اور کاریں اور سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم تو کبھی مرے نہیں. میرا عزیز بات یہ ہے کہ بے شک پلاننگیں جو بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی. آپ نے دیکھا بھی ہمارے برابر پڑوسی ہمارے گوشت والے, ان کے والدہ بیمار تھا 6 مہینے سے 15 منٹ بیمار, اور جس دن والدہ کا انتقال ہوا والد کو جا کے خبر تھی کہ اس بات کا انتقال ہو گیا, تقریباً 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر وہ کبھی انتقال, گھر سے دونوں جنازے میرے ماں باپ کے اکٹھے اٹھ گئے 3 دن پہلے. تو بات یہ بھائی موت تو اس طرح سے آتی چھٹکی ہو جاتی, پتہ بھی نہیں چلتا, یقیناً ان کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی, ایک طرح سے پورا گھر ہی خالی ہو گیا. وقتی طور پر تو انسان کو ایسے ہی لگتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم رکھنا ہے, جب تک رکھنا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد آہستہ 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 وہ غم دور ہوتا چلا جاتا ہے, جو کیفیت آج ہے وہ کل نہیں ہوگی, اس لیے اس وقت جو کیفیت طاری ہوتی ہے انسان کے گھر میں جب موت ہوتی ہے اس وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے, اس لیے شریعت پر چلنے کی پوری پوری کوشش کر ڈالنی چاہیے. تقسیم کا معاملہ ہے, دوسری چیزیں ہیں, وراثت ہے, سب کو کام کو جلد از جلد نمٹانا چاہیے, وقت پر اگر نہیں ہوتا پھر ساری زندگی نہیں ہوتا. ہمارے اپنے خاندان کے اندر اب تک ایسے بعض کیس ہیں سامنے کہ مرنے پر تقسیم نہیں ہوا تو آج کسی کو 20 سال گزر گئے, کسی کو 10 سال گزر گئے, کسی کو 15 سال گزر گئے, لیکن معاملہ لڑائی اور جھگڑے اور اس پر چل رہے ہیں اور وہ معاملہ صحیح ہونے میں آ ہی گیا اور آ بھی نہیں سکتا, کیونکہ شروع میں تو دل نرم ہوتا ہے, شروع میں آپ جیسے چاہیں گے معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہیں, لیکن بعد میں چل کر آہستہ 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 ہر آدمی پھر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بول. اس لیے تو یہ کہ اپنا نمبر ایک مسئلہ پیسہ مت بنائے, نمبر ایک مسئلہ ہمارا آخرت ہو, کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو درست کر دے اور اس آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی درست ہو جائے تو وہ حرج کی بات جائز طریقے سے اپنی دنیا کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دل کو متقی بنا دے, متقیوں والا دل بنا دے اور اس میں تقوی اللہ تعالیٰ ڈال دے, اپنا ڈر اور خوف ہمیں عطا فرما دے اور ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں اور جتنے باطل طریقے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.